بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
سمعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے کریم منصوری. سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir. سامعین، آج اتوار ہے، 18 مہر 1400 ہجری شمسی مطابق 3 ربیع الاول 1443 ہجری قمری اور 10 اکتوبر 2021 عیسوی. سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سامعین اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام سماعت فرمائیں گے بزم دوستاں. پروگرام بزم دوستاں کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ. افغانستان کے صوبے قندوز کی ایک مسجد میں دھماکے اور بڑی تعداد میں نمازیوں کی موت کے دلخراش صحنے پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایک پیغام میں اس بھیانک جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دیے جانے اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام پر زور دیا ہے. پاکستان میں مولانا فضل الرحمان اور میاں شہباز شریف نے فی الفور شفاف الیکشن کا مطالبہ کر دیا. ہندوستان میں کسانوں کی مرکزی تنظیم نے لکھم پور واقعے کے تعلق سے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اور ان کے بیٹے کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے صوبے قندوز کی ایک مسجد میں دھماکے اور بڑی تعداد میں نمازیوں کی موت کے دلخراش سانحے پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایک پیغام میں اس بھیانک جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دیے جانے اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام پر زور دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی کے پیغام کا متن کچھ اس طرح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوبہ قندوز کے خان آباد علاقے کی مسجد میں بڑی تعداد میں مومنین کی جانیں گئیں، ہمیں غمزدہ کر دیا. ہمسایہ اور برادر ملک افغانستان کے حکام سے اس بات کی شدت سے توقع ہے کہ وہ اس بھیانک جرم کا ارتکاب کرنے والے خونخوار افراد کو قرار واقعی سزا دیں گے اور ضروری تدابیر اختیار کر کے مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی تکرار کو روکیں گے. خداوند متعال سے اس سانحے کے شہدا کے لیے رحمت اور درجات کی بلندی، زخمیوں کے لیے جلد از جلد شفا اور ان کے متعلقین اور پسماندگان کے لیے صبر و تسکین کی دعا کرتا ہوں. سید علی خامنائی، 9 اکتوبر 2021 عیسوی. صدر مملکت نے دہشت گردی کے واقعے میں درجنوں افغان شہریوں کی شہادت پر تعزیت پیش کی ہے. سید ابراہیم رئیسی نے اپنے ایک پیغام میں سانحہ قندوز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مجرمانہ فعل کا ارتکاب کرنے والوں کی غیر انسانی اور اسلام مخالف ماہیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ صدر مملکت کے پیغام میں آیا ہے کہ اس تکفیری دہشت گرد گروہ کو امریکی سازش اور حمایت کے ذریعے قائم کیا گیا ہے، اس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دینا ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے افغانستان میں مذہبی اور نسلی اختلافات اور فتنوں کو ہوا دینے کے امریکی منصوبوں اور سازشوں پر گہری تشویش ظاہر کی۔ اس پیغام میں صدر ایران نے امید ظاہر کی ہے کہ افغان دھڑے اپنی ہوشیاری اور ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے ذریعے امریکی سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے دمشق میں شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے غیر ملکی دورے کے تیسرے مرحلے میں روس اور لبنان کا دورہ مکمل کر کے ہفتے کے روز دمشق پہنچے ہیں۔ دمشق پہنچنے پر شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے ایئرپورٹ پر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا خیر مقدم کیا۔ ایئرپورٹ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ وہ ماسکو اور بیروت کے بعد ہفتے کو صدر بشار اسد کے ساتھ ملاقات اور صلاح مشورے کا عمل مکمل کرنے کی غرض سے دمشق پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران شروع سے ہی اپنے علاقائی دوستوں اور خاص طور سے شام اور شامی حکام کے ساتھ صلاح مشورے کو اہمیت دیتا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران تہران اور دمشق کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ کے حوالے سے اہم سمجھوتے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک اقتصادی، تجارتی اور سیاحتی تعلقات کے فروغ کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں مولانا فضل الرحمان اور میاں شہباز شریف نے فی الفور شفاف الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سنیچر کو لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ملک کے سیاسی حالات اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد میاں شہباز شریف نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ ترقی و پیش رفت کے راستے پر ڈالنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ فی الفور شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف جمعیت علماء اسلام فے اور مسلم لیگ نون کا نہیں بلکہ پی ڈی ایم اور پاکستان کی سبھی سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے۔ میاں شہباز شریف نے عمران خان کی حکومت پر ملک کو تباہ کر دینے کا الزام لگایا اور کہا کہ اس حکومت سے بہت ساری لوگوں کو امیدیں تھیں لیکن انہوں نے ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ انہوں نے پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے بارے میں کہا کہ ہمیں ہر صورت میں مہنگائی کے خلاف مارچ اور اپنا سیاسی و قانونی حق استعمال کرتے ہوئے حکومت کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ہندوستان میں کسانوں کی مرکزی تنظیم نے لکھیم پور واقعے کے تعلق سے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اور ان کے بیٹے کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی یو این آئی کے مطابق سنیکت کسان مورچہ کے رہنماؤں نے سنیچر کو ایک پریس کانفرنس میں لکھیم پور سانحے کے لیے یو پی کی ریاستی اور مرکزی حکومت کو جواب دہ قرار دیا۔ کسان رہنماؤں نے کہا کہ لکھیم پور واقعے کو ہندوستان کے کسانوں کی تاریخ میں ایک المناک واقعے کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس بدترین قتل عام کے ذمہ داروں کے چہرے اب لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ بحرین کے جزیرہ سترہ کے عوام نے صہیونی حکومت سے تعلقات کی بحالی کے خلاف جمعے کو مظاہرہ کیا، جبکہ آل خلیفہ حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے جزیرہ سترہ کے مظاہرین پر حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ الجزیرہ کے مطابق یہ مظاہرہ آل خلیفہ حکومت کے صہیونی حکومت سے تعلقات بحال کرنے کے خلاف کیا گیا۔ مظاہرین مناما میں بھی صہیونی سفارت خانے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے کہ بحرینی پولیس نے ان پر آنسو گیس کے گولے اور ربڑ کی گولیاں چلائیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آل خلیفہ حکومت نے ابو صبی اور الشاخورہ کے دسیوں لوگوں کو صہیونی حکومت سے ساز باز کے خلاف مظاہرہ کرنے پر ہم سٹی سینٹر میں طلب کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی وزیر خارجہ نے گزشتہ جمعرات کو بحرین میں صہیونی سفارت خانے کے افتتاح کے لیے مناما کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے بحرینی حاکم حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے ملاقات بھی کی تھی۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے کہا ہے کہ شام کو جارحیت کا نشانہ بنانے کا بنیادی مقصد اس کی سیاسی صورتحال تبدیل کرنا تھا۔ انہوں نے الاخباریہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی اور ملک کے قومی اقتدار اعلیٰ نیز ارضی سالمیت کا تحفظ کرنے میں شامی عوام کی کامیابی کے بنا پر ہی بین الاقوامی سطح پر شام کے بارے میں سوچ تبدیل ہوئی ہے۔ سینکڑوں پناہ گزین جنوبی برطانیہ کے کیمپوں میں انتہائی ناگفتہ بہ حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پناہ گزینوں کے امور کی نگرانی کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم نے مذکورہ پناہ گزین کیمپ کو بچوں کے حوالے سے انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پناہ گزین ایک ڈبل ڈیک ٹیکر بس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول فرمائیں۔ اس وقت افغانستان کا موضوع بہرحال زیادہ توجہ طلب ہے، اور اس کے منظر اور پس منظر کو جاننے کی کوشش کرتی رہنے چاہیے، اور یہی ہمارا موضوع ہے۔ لیکن ایک خاص زاویے سے ہم اس موضوع کو دیکھیں گے۔ افغانستان پر بد امنی، بے امنی، ناامنی، عدم سلامتی کے گہرے سائے، محیب سائے۔ افغان عوام جو 40-42 سال سے اس بد امنی کا شکار ہیں، یہ بد امنی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک بار پھر مساجد، پبلک مقامات، بازار حملوں کی زد پہ ہیں، اور اس بار تو اوپنلی قبول بھی کیا جا رہا ہے کہ کون کہاں سے حملہ آور ہے۔ تازہ ترین واقعہ جو قندوز کا ہے وہ آپ نے سنا ہے، مسجد میں دھماکہ اور بیسیوں نمازی شہید، سینکڑوں زخمی۔ یہ ہے اس وقت افغانستان کی صورتحال۔ لیکن افغان امور کے ماہر جناب حامد سیما، آپ سب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ہم تازہ ترین صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت اس دھماکے کے تناظر میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ حامد سلام، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی حامد صاحب، بتائیے گا تازہ ترین صورتحال اس وقت افغانستان میں کیا ہے۔
جی شکریہ۔ دیکھیں، جب سے یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، امریکہ کہ افغانستان سے جو دم دبا کر باغ نکلے ہیں تو افغانستان کے حالات میں انٹرنل اور ایکسٹرنل دخیل ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے پالیسی کے مطابق امریکہ کو افغانستان سے باہر نکال کیا اور اگر امریکہ نہ جاتا تو یہ ہوتا اور وہ ہوتا. بہرحال دیکھیں کل جو واقعہ ہوا ہے واقعی پوری دنیا کو انہوں نے ٹھکان دی ہے. اور دیکھیں کل جس طرح آپ نے پہلے فرمایا تقریباً 100 کے لگ بھگ نمازی جو اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں سر بسجود تھے ان کو خاک و خون غلطاں کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ شیعہ سنی کے اختلافات کو اور شیعہ سنی کے مسئلے کو ہوا دیں, لیکن ان کو ناکامی ہوئی اس سازش میں. وہ اس طرح کہ خبروں میں آیا ہے اور ہم نے سنا بھی ہے کہ آج اور کل اہل سنت کے جوانوں نے بڑھ چڑھ کر ہسپتالوں میں اور کلینکس میں جا کر ان زخمیوں کو خون دیا ہے جو مسجد کے دھماکے میں اور وہاں خودکش حملے میں جو شہید ہوئے تھے یا ان کے جو ورثاء تھے جو زخمی ہوئے تھے. تو افغانستان میں یہ معاملہ شیعہ سنی کے اختلافات کو ہوا دینے والا مسئلہ میرے خیال میں امریکہ کے بس میں بھی نہیں ہے.
جی حامد سیماب اس وقت ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار سجاد میر صاحب بھی لائن پہ ہیں, لیکن تازہ ترین جو افغانستان کی صورتحال پہ اس پہ تجزیہ کیا ہے سلیم صافی صاحب نے, اس کو سنتے ہیں. حامد سیماب کی اس گفتگو کے تناظر میں دیکھیے کہ اس واقعے پہ معروف تجزیہ نگار اور افغان امور کے ماہر سلیم صافی کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیے گا.
تو نہیں جاتا ہوا نظر آ رہا امن کی طرف, صرف کردار بدل گئے ہیں. دیکھیں جب تک امریکی افواج یہاں سے نہیں نکلی تھی تو تب تک افغانستان کو سٹیبلائز رکھنا امریکہ اور افغان حکومت کی ذمہ داری تھی, اور اس طرح کے گوریلا جنگ کے ذریعے یا پھر دھماکوں کے ذریعے خودکش حملوں کے ذریعے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنا طالبان کی ذمہ داری تھی. اب کردار بدل گئے ہیں, اب افغانستان کو سٹیبلائز رکھنا وہ طالبان کی ذمہ داری بن گئی ہے. اور میرے خیال میں اس کے بعد امریکی افواج کی یہاں موجودگی تک طالبان کا اپر ہینڈ تھا, پاکستان کا اپر ہینڈ تھا. امریکی افواج کے نکلنے کے بعد اب ہر حوالے سے امریکہ کا اپر ہینڈ ہو گیا ہے, اور پاکستان کی جو محتاجی تھی امریکہ کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. دوسرا یہ کہ افغانستان کے اندر پہلے بھی داعش جو کہ طالبان سے بھی دو قدم آگے کی ایک ایکسٹریمسٹ طاقت تھی, وہ داعش پہلے بھی طالبان کے ساتھ لڑتی رہی اور طالبان ان کے خلاف وہ لڑتے رہے, تو وہ ان کی جنگ جاری ہے. اب میرے خیال میں جو کام پہلے طالبان افغان حکومت کے خلاف کر رہے تھے تو وہ اب داعش کرنے لگی ہے. اور لیکن فیوچر میں جا کے مجھے تو اس سردی کے بعد حالات کچھ اور حوالوں سے بھی خراب نظر آتے ہیں, کیونکہ انکلوسیو گورنمنٹ تو نہیں بنی اور جو سابق حکومت کے حصہ دار لوگ تھے وہ سر دست کچھ ترکی میں جمع ہو رہے ہیں, کچھ تاجکستان میں جمع ہو رہے ہیں, کچھ کسی اور جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں. تو پھر ایک سٹیج آئے گا کہ اگر اس طرح کی انکلوسیو حکومت نہیں بنی جس طرح دنیا چاہتی ہے تو پھر جو شمال کی قوتیں ہیں وہ مختلف ریجنل اور گلوبل پاورز کی بیکنگ کے ساتھ وہ طالبان کی حکومت کے خلاف اسی طرح کی گوریلا جنگ کریں گے جس طرح طالبان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کیا.
آپ نے سلیم صافی کی گفتگو بھی سنی. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار جناب سجاد میر صاحب موجود ہیں. میر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میر صاحب, افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. گزشتہ روز کا بڑا ایک تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے اور ایک بار پھر مساجد کو اور عبادت گاہوں کو اور بازاروں کو دھماکوں کے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بڑی تکلیف دہ بات ہے. ابھی ہمارے ایک تجزیہ نگار جو افغان امور کے ماہر ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کچھ طاقتیں وہاں پہ فرقہ وارانہ اور مسلکی جنگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن عوام کے اندر ایک بڑا اچھا جذبہ ہے کہ اس واقعے کے فوراً بعد اہل سنت کے عوام آئے اور شیعہ مسجد میں زخمی ہونے والے اور ان کو خون دیا, اور سارا یہ ایک بڑا اچھا عمل دیکھنے میں آیا, اور یقیناً جنہوں نے اس خواہش سے یہ کام کیا ان کی تو شکست ہوئی. لیکن آپ آئندہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور داعش کے نام سے یہ جو گروپ لانچ کیا گیا ہے اس کے اختلافات طالبان سے بھی رہیں گے, دوسرے مسالک سے بھی رہیں گے, دوسرے اقلیتی مذاہب سے بھی رہیں گے, آپ کیا سوچتے ہیں اس پہ, کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں آج ہی میں ایک تعزیتی ریفرنس میں موجود تھا رحیم اللہ یوسفزئی کی جو یاد میں منایا گیا, اور میرے خیال میں افغان علوم کے وہ ہمارے ہاں سب سے بڑے ماہر, اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ اتنا غیر جاندار تجزیہ کوئی نہیں کرتا. کوئی امریکہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا تھا, پوچھ کرتا تھا ہم تو 40 سال سے بھگت رہے ہیں نا لوگ کیسے گفتگو کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے آتے ہی کہہ دیا تک کہ طالبان کا اس طرح حکومت پہ آنا جو ہے اور خطے کے تمام ممالک کا ایک طرح سے اس پہ اتفاق کر دینا, اس میں ایران بھی شامل ہے, پاکستان بھی شامل ہے, چین بھی شامل ہے, کسی حد تک ترکی بھی شامل تھا اور سینٹرل ایشیا کی ریاستیں بھی تھیں, وہ چاہتی تھی کہ اس کو کسی اور نظر سے دیکھا جائے. ایک پنشیر کا واقعہ ہوا, ورنہ یہی لگ رہا تھا کہ بڑے امن کے ساتھ ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور یہ صورتحال امریکہ کو قابل قبول نہیں ہو. اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں شنگھائی کانفرنس جو ہوئی تھی اور جو تنظیم بنی تھی وہ اسی لیے تھی کہ نیٹو کے خلاف نیٹو چلا گیا ہے تو کیا وہ تنظیم مضبوط ہو جائے گی. یہاں یہ خیال تھا کہ وہ سارے ملک جسے ای سی او کے ممالک کہتے ہیں, پہلے اس میں صرف آر سی ڈی کہتے ہیں, ایران, ترکی اور پاکستان شامل تھا, پھر ہم نے اس کا نام ای سی او رکھا اور اس میں افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی ریاستیں بھی شامل ہو گئی. یہ چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ مل کر کیا ایک نیا بلاک بنا رہی, مسلمان ایک نئی صورت میں امرج کر رہے ہیں, امریکہ کیسے ہضم کرے گا اس بات کو؟ یہ بات عام طور پر کہی جا رہی ہے. اور دوسری بات عام طور پر یہی کہی جاتی ہے کہ امریکہ جہاں سے جاتا ہے وہاں انتشار چھوڑ کے جاتا ہے, وہ شکست کھاتا ہے انتشار چھوڑ کے جاتا ہے. ویت نام میں دوبارہ ری اسٹیبلش ہونے کے لیے اسے 20-22 سال لگے تھے, ورنہ قدم نہیں جما سکا تھا. اس عراق اور شام میں جس طرح اس نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. جو سب سے بڑے دشمن تھے وہ اس کی طرف سے لڑنا شروع ہو گئے تھے, ایک زمانہ یہ آ گیا. القاعدہ دشمن نہیں رہا تھا, النصرہ بن گئی تھی, کچھ لوگ ادھر چلے گئے تھے, داعش کے خلاف ان کا ایک الگ صورتحال تھی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ داعش خراسان جو ہے یا داعش بر صغیر جو ہے یہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ اس داعش کی ایکسٹینشن ہے جو اس زمانے میں آیا تھا اور جس پہ بڑا رومانٹیسائز دنیا بھر میں کیا گیا کہ فرانس کی خواتین بھی اسلام قبول کر کے جوگ در جوگ مشرق وسطی کی طرف جہاد کی غرض سے روانہ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, وہ نہ لیا جائے بلکہ ڈفرینٹ لیا جائے. افغانستان میں یہ ہوا ہے کہ جب القاعدہ ختم ہو گئی یا کہیں اور چلی گئی اور افغانستان کے اندر صرف طالبان رہ گئے تو ان کے خلاف دہشت گردی کے لیے ان سے جو باغی ہوتے تھے انہوں نے داعش کا نام اختیار کرنا شروع کر دیا. مجھے نہیں پتا عالمی سطح پر ان کو ایک طرح کی کس طرح کی حمایت حاصل ہے کس طرح کی نہیں, لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ جہاں امریکہ جاتا ہے وہاں داعش کو پیدا ہو جاتی ہے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ کرتا ہے اور داعش کے آڑ میں اپنے بندوں کو داخل کرتا ہے اور ایک پراکسی وار لڑنا چاہتا ہے. اسے یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اور اس حکومت کا اس کا ہمسائے جو ہے وہ اتحاد کرنا چاہتے ہیں. وہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ بناؤ, تمام لوگوں کو شامل کرو. میرا خیال میں طالبان جس طرح احتیاط سے اب چل رہے ہیں جس کی تو ان سے توقع نہیں تھی, آج بھی وہ دوحا میں دو روزہ مذاکرات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سینٹرل بینک کے ہمارے پیسے ریلیز کرو جو آپ نے دام رکھے ہیں. امریکہ نے کوئی 9-10 بلین ڈالر جو ہے ان کو ضبط کر رکھے ہیں جیسے ایران کے بھی کیے تھے. یعنی امریکہ کی تو عادت یہی ہے, پرانی عادت یہی ہے, وہ اب یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ایسا صورت میں شاید چین آگے آئے گا, پاکستان, ایران, سینٹرل ایشیا کی راستیں اور نیٹو کا ان کا اتحاد, یہ ترکی بھی شاید ان سے ہٹ کر ان ملکوں کے ساتھ اتحاد کرنا شروع کر دے. وہ اس خوفناک صورتحال سے گھبرایا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم نہ ہو.
جی میر صاحب بہت شکریہ, بہت خوبصورت تجزیہ رہا آپ کا. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام منظر و پس منظر کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے, اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.
سامعین ابھی آپ پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کا, اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام یادوں کے جھروکے اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ اور سماعت فرمائیے اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین، آپ کے خطوط اور آڈیو پیغامات پر آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ تہران اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ان ایام میں آپ دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، انشاءاللہ پروردگار کے زیر سایہ صحیح و سلامت ہوں۔
جی ہاں بالکل، حسین تقوی اور بہن ناہید انوری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمیشہ کی طرح دعاؤں کا گلدستہ لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور پروگرام کا آغاز بھی نیک خواہشات اور خدا کے حضور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ کوشش کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ باجی ایک نقطہ بیان کرتا چلوں گا، اجازت ہے آپ کی؟
کیوں نہیں، کیوں نہیں،
چونکہ بہرحال یہی تھوڑا سا وقت جو ہے نا ابتدا میں ملتا ہے ایک دو منٹ کا، کہ جس میں دل کی بات جو ہے وہ کر لی جاتی ہے۔
جی ہاں،
ہم ہر پروگرام میں یقینی طور پر سامعین کو ظاہری طور پر یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس کے متعلق بتاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اندرونی طور پر بھی جو بیماریاں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اندرونی طور سے میری مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، آیا ہم کسی سے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، آیا ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں،
مطمئن
ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ ہم اللہ کے حضور ہر چیز کا ہمیں جواب دینا ہے، حتیٰ کہ اپنی گفتگو کا، اپنے کلمات کا، کسی کو ہم رنجیدہ نہ کریں، کسی کو ہم جو ہے پریشان نہ کریں، اور کوشش کریں کہ حق الناس جو ہے وہ ہماری گردنوں پر نہ ہو۔ لہٰذا بہت بہت اپنا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ جیسا کہ سامعین دوست اپنے خطوط میں، اپنے پیغامات میں اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی پروگرام ہیں ان کو بہت اچھے لگتے ہیں، تو ہمارے ان پروگراموں کو پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سامعین اپنے اندر خود سازی کے عمل کا آغاز کریں، جو کہ یقینی طور پر ایک معاشرے کے لیے، ملکوں کے لیے نہایت مفید واقع ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں کرونا کے ان ایام میں، اور ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں۔ جی باجی،
انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہوگا۔ جی ہاں، چلتے ہیں سامعین کے خطوط و پیغامات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ماتلی سے یہ خط لکھا ہے عبد القادر کھوسا صاحب نے۔
جی
لکھتے ہیں کہ آپ اپنے ہر پروگرام میں خط لکھنے کے حوالے سے سامعین کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، تو آج میں بھی ریڈیو تہران کے لیے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں چند سطر تحریر کر رہا ہوں،
جی
اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو تو معاف فرمائیے گا۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں، ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے، میں عرصہ دراز سے ریڈیو تہران اور زاہدان سنتا رہا ہوں، آپ کے پروگرام مجھے اور میرے اہل خانہ کو پسند ہیں۔ خبریں، صبح امید، صبح کی دعا، دعائے کمیل اور اسی طرح درخشاں ستارے، افکار و نظریات، دریچے پروگرامز مجھے بہت بہت پسند ہیں۔
جی جناب عبد القادر کھوسا صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ماتلی سندھ پاکستان سے یہ محبت نامہ ارسال کیا۔ باجی خوشی تو یہ ہوئی ہے یہ تحریر پڑھ کر کہ جو ہم تاکید کرتے ہیں اس کا رسپانس بھی جو ہے نا وہ آ رہا ہے اور وقتاً فوقتاً سامعین جو ہیں وہ خاموش سامعین جو ریڈیو سنتے ہیں لیکن یہ کہ کچھ بولتے نہیں، ایسی بہت بڑی تعداد ہے ویسے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جتنے لوگ سن رہے ہوں وہ رسپانس کر رہے ہوں اور خط بھیج رہے ہوں، ایک بہت قلیل تعداد ہے سننے والوں کی کہ جو خط وغیرہ لکھتی ہے، رابطہ کرتی ہے، نہیں تو ایک بہت بڑی وسیع تعداد ہے جو سنتے ہیں اور ریڈیو بند کر دیتے ہیں یا ٹی وی بولتے ہیں،
یہ تو سب جگہ پر ہی ہے حسین صاحب، بہت کام لوگ ہوتے ہیں قلم بے دست ہو جاتے ہیں اور اپنی جو نظریات سے ہیں ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔
لہٰذا بہرحال یہ بہت سے ہمارے خاموش جو سامعین ہیں جب ہم تکرار کرتے ہیں ایک چیز کی لکھنے لکھانے کی تو ان میں بھی جوش پیدا ہوتا ہے، چلو بھائی کچھ تو لکھیں۔ لیکن عبد القادر صاحب دیکھیے، میں نے آپ نے جو مجھے تحریر ارسال کی تھی، جیسا کہ ابھی ذکر بازی ہو رہا تھا، ہم نے اس کی نوک پلک درست کر کے جو ہے نا اس کو پروگرام میں جو ہے نا وہ شامل کیا ہے۔ سندھی رسم الخط میں یہ اردو لکھی ہوئی تھی اور جو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا درست کیا ہے، اور یقینی طور پر عبد القادر کھوسا صاحب جو ہیں وہ خوش ہوئے ہوں گے کہ ہم نے ان کے خط کو نہایت ہی بہترین انداز میں پروگرام میں پیش کیا ہے، اور یہ محبتیں خالی عبد القادر کھوسر صاحب کے لیے نہیں بلکہ تمام سامعین کے لیے ہیں کہ جو بہترین انداز میں جو ہے وہ ریڈیو تہران سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے, صرف اور صرف محبتیں چاہیے, اور یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات ہی آپ ہمارے لیے بھیجیں تو یہ بھی ہمارے لیے سر کا تاج ہیں اور ہمیشہ ہمیں ان کا انتظار رہے گا. تہران ریڈیو اور ریڈیو زاہدان کے آپ پرانے سامع ہیں, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس چیز کا بھی اظہار فرمایا. امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اور آپ کے خطوط ہمیں ملتے رہیں گے. ریڈیو کی نشریات سننے کا بہت بہت شکریہ.
اور اسی طرح سے جو پروگراموں کے نام آپ نے لکھے تھے آپ کو پسند ہے, بہت بہت شکریہ کہ آپ کو ہمارے یہ سارے پروگرام بہت پسند ہیں.
جی ہاں بالکل.
پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں بزم دوستہ میں. یہاں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے وقاص احمد صاحب نے لکھا ہے, ماہ محرم اور سفر میں پیش کیے جانے والے پروگرام پسند آئے. پروگرام کو نہایت ہی محنت و محبت کے ساتھ تیار کیا گیا تھا. ریڈیو تہران کی خبریں اور تبصرے بھی لاجواب ہوتے ہیں. آگے چل کر لکھتے ہیں, ویسے پروگرام انداز جہاں میں ہونے والی گفتگو کا معیار بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اور کس کس پروگرام کا نام ہو, بس یہی کہوں گا کہ ریڈیو تہران زندہ باد.
ارے بھائی واہ واہ واہ, وقاص
صاحب,
جی جناب وقاص احمد صاحب, آپ نے بہت جلدی جان چھڑا لی اور جو ہے وہ مختصر سے خط کے اندر آپ نے ہم سے مختصر طریقے سے خدا حافظی بھی کری. لیکن پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا اور نہایت ہی پیار کے ساتھ ریڈیو تہران کو یاد کیا اور ہمارے پروگراموں کو پسند کیا. تبصرے, خبریں, اسی طریقے سے پروگرام انداز جہاں کے جو سحر اردو ٹی وی کا پروگرام ہے جو ریڈیو تہران صبح کی نشریات کے اندر شامل کرتا ہے, اس کے کچھ اقتباسات کو, اس کے کچھ کلپس کو, اور سامعین اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ بالکل تازہ ترین حالات و واقعات پر اس پر تبصرے ہوتے ہیں, تو سامعین اس کو پسند کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. باجی مجھے لگتا ہے کہ اگلا جو خط ہے یا مختصر پیغام ہے وہ بھی تین چار لائنوں کا لگ رہا ہے.
چلے کوئی بات نہیں, مختصر ہی صحیح, لیکن بھیجوایا تو ہے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جی 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 جی, کون ہے یہ؟
یہاں پر یہ مختصر سا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر رحیم یار خان سے ثنا علی بخاری صاحب نے.
جی جی, کیا لکھتی ہیں؟
لکھتی ہیں کہ کچھ مصروفیات کی بنا پر بزم دوستاں گروپ میں شامل ہونے سے معذرت چاہتی ہوں. ویسے آپ کی طرف سے واٹس ایپ پر مستقل طور پر جواب دیا جانا ریڈیو تہران کی بزرگواری ہے.
جی محترمہ ثنا علی بخاری صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. بہرحال ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارا ایک گروپ جو بنا ہوا ہے بزم دوستاں کا واٹس ایپ پر, اس میں شامل ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے مصروفیت کی بنیاد پر میں اس میں شامل نہیں ہو سکتی.
اچھا, تو بہرحال
جو ہے وہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے ہمیں آگاہ بھی کیا. ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. یہ مختصر پیغام انہوں نے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر رحیم یار خان سے ہمارے لیے ارسال کیا. ہمیں آپ کے تفصیلی خط کا بھی انتظار رہے گا. کوشش کیجئے کہ کچھ پروگراموں کے حوالے سے تبصرہ لکھیے تاکہ جو ہے پتہ چلے کہ آپ پروگرام کس طریقے سے سن رہی ہیں اور پروگراموں کو سن کر آپ کی رائے جو ہے وہ کیا ہے. بہت شکریہ ثنا علی بخاری.
جی ہاں, میں بھی یہاں پر ثنا علی آپ کا شکریہ ادا کروں گی. تھینک یو سو مچ. جی آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ایک ذرا سا ٹائم نکال کر ہمیں یہ آپ کا
بہرحال باجی مختصر ہی صحیح, لیکن جب ایک سامعین کی طرف سے مختصر پیغام آتا ہے یا کوئی خط آتا ہے
جی,
تو وہ بہرحال ہمارے لیے بڑی عزت و شرف کا مقام ہے اور ہم جو ہے وہ ان کی قدر کرتے ہیں. اور بلکہ میں تو ہمارے ایک دو چار نہیں بلکہ 10-15 ایسے سامعین ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ٹیکسٹ میسج, صبح بخیر, جمعہ مبارک, اس کے علاوہ جو مناسبتیں ہوتی ہیں اس پر جو ہے وہ چھوٹے سے پیغامات جو بھیجتے ہیں, میں بھی جواب میں ان کو مثلاً سلام علیکم کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہرحال یہ محبتیں ان کی ہمیشہ ریڈیو تہران کے ساتھ جو ہے وہ جڑی رہتی ہیں. جی
شاید سامعین کے لیے میں زیادہ توضیحات شاید نہ دے پاؤں لیٹرز کے بارے میں, کیونکہ آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا کہ میرا لنک جو ہے زیادہ ٹی وی سے
جی,
ہے,
بالکل ایسے
ہی ریڈیو سے کم ہی تھوڑا لنک ہے میرا,
لیکن ہم آپ کو جو ہے نا وہ کھینچ کر ریڈیو میں لے آئے ہیں. میرا
انشاءاللہ کہ ریڈیو کے پروگرام سننے کے لیے میرے پاس بھی ٹائم رہے. ایکچولی میرے پاس بھی واقعی میں ٹائم نہیں رہتا, بالکل ایسے زیادہ ہوتی ہے. تو خیر میری زیادہ ان چیزوں پہ نگاہ نہیں ہے, لیکن جو پیغامات آتے ہیں سامعین کی طرف سے تو میں بھی انٹرسٹڈ ہو گئی ہوں سے میں بھی سنوں. چلیں یہاں پر پروگرام میں ایک اور خط ہمیں یہاں ارسال کیا پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے نصیر خان صاحب نے. لکھتے ہیں کہ یہ میرا دوسرا خط ہے, اس سے پہلے بھی آپ کو خط لکھ چکا ہوں, ویسے آپ دوستوں کے خطوط کو ضائع نہیں کرتے, اگر خط مل جائے تو بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا. آواز کی کیفیت بہت زیادہ اچھی نہیں رہتی, اس لیے کہ کچھ آپ اگر کر پائیں تو بہت اچھا ہوگا. اس کے علاوہ پروگرام بھی اچھے جا رہے ہیں, اگر ممکن ہو سکے تو ہمارے لیے لٹریچر ضرور ارسال کریں. آپ کے جواب کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا.
جی جناب, نصیر خان صاحب پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے یہ آپ نے خط ہمارے لیے ارسال کیا, لیکن آپ نے شہر کا نام نہیں لکھا.
جی ہاں,
لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ یہ مچ سے ہیں یا کسی اور شہر سے, لیکن پہلے بھی انہوں نے ایک مرتبہ ہمیں خط لکھا تھا, لیکن دقیقاً مجھے یاد نہیں, دیکھنا پڑے گا کہ یہ خط جو ہے وہ انہوں نے کہاں سے بھیجا. بہرحال بلوچستان سے ضرور ہے. ایک اور چیز بھی لکھی ہے کہ میں دوسرا خط لکھ رہا ہوں. ویسے
انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے جو خط وغیرہ آتے ہیں اسے ضائع نہیں کرتے ہیں, تو یہ بات انہیں پسند آئی ہے. جو خط بھی ہوتا ہے اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں,
لیکن یہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ جو پہلے والا خط ہے وہ آپ نے شاید شامل نہیں کیا ہے. اور یہ دیکھیں کتنے دقیق اور کتنا جو ہے نا نظر رکھتے ہیں ہمارے سامعین. جی ہاں, شاید ہمیں موصول نہیں ہوا ہے آپ کا پہلے والا خط, اگر وہ ملتا ہمیں تو یقینی طور پر پروگرام میں شامل کرتے, لیکن ہم آپ کے پہلے والے خط کا بھی اور اس دوسرے خط کا بھی جواب دے رہے ہیں, اور دونوں خط کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ ہم ویلکم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ تحریر کیا, پروگراموں کو پسند کیا. امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ریڈیو تہران سے رابطے میں رہیں گے اور ہمیں خط لکھتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا کہ جس طریقے سے آپ ریڈیو تہران کے ساتھ پیار کرتے ہیں. جی باجی, اگلا خط کس کا ہے؟
ایک اور خط ہے پروگرام کے آخر میں, اس خط کو ہم شامل کر رہے ہیں اور یہ ہمیں بھیجوایا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے انتظار علی رضوی صاحب. اور انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے پرانے سامع ہیں اور ریڈیو انٹرنیٹ جو بھی میسر ہو نشریات سن لیتے ہیں, خاص طور پر خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کو نہیں چھوڑتے ہیں. وقت ہو تو دیگر پروگرام صبح امید, یادوں کے جھروں کے آس پاس, آج کا ایران, افغانستان اور پاکستان, گزشتہ ہفتے کے دوران, درخشان ستارے, ایرانی فن تعمیر, ایرانی مشاہیر وغیرہ پروگرام بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بہت انہیں پسند ہے. نام اس لیے تحریر کیے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ مجھے آپ کے پروگرام کے نام تک معلوم ہے.
اللہ اللہ,
بہت خوب واقعی میں کیا لاجواب ہے آپ انتظار علی صاحب, بہت بہت شکریہ. آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام کی تو بات ہی اور ہے, اور نہایت محنت سے آپ پروگرام تیار کرتے ہیں, خاص طور پر ماہ محرم اور سفر میں پیش کیے جانے والے پروگرام مجھے بہت پسند آئے اور معیاری اور معلوماتی رہے, اور میری طرف سے تمام سامعین کو خلوص بھرا سلام.
جی جناب انتظار علی رضوی صاحب, کرگل لداخ کشمیر سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے, اور پرانے سامع ہیں, ریڈیو اور انٹرنیٹ دونوں کے ذریعے سے نشریات سن لیتے ہیں. بہرحال ایک شوق کی بات ہے, اگر انسان جو ہے وہ کسی چیز میں اس کا دل لگا ہوا ہے تو پھر وہ انتظار نہیں کرتا. اگر ریڈیو پہ آواز صاف نہیں آ رہی فوراً انٹرنیٹ کے ذریعے سے سن لیتا ہے,
جی ہم دستیاب
ہو جائے وہ میسر ہو فوری طور پر. جنہیں رابطہ, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے ایک ایک پروگراموں کے نام جو ہیں وہ تحریر کیے, لیکن باجی پھر بھی دو چار پروگرام ان سے رہ گئے ہیں
جن کے جی جی بالکل,
دریچے جو ہے اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا, اسی طریقے سے جو ہے وہ اسلام پلس, اسی طریقے سے کلام امیر. بہرحال جتنے بھی پروگراموں کے نام انہوں نے لکھے ہیں وہ سب ہمارے ہفتہ وار اور پروگرام ہیں جو سامعین کو بے تحاشا پسند ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ تحریر کیا اور پروگراموں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا, خصوصی پروگرام بھی پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور بہرحال پروگرام تیار کرنے میں محنت تو لگتی ہے, لیکن سامعین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک پروگرام تیار کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو افرادی قوت ہے, ترجمہ ہوتا ہے, اس کی ورائش ہوتی ہے, اس کی تصحیح ہوتی ہے, اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے, ریکارڈنگ کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے, پھر وہ جاتا ہے, یعنی کہ ایک ایسے مراحل ہیں کہ ان کو طے کر کے جو ہے یہ پروگرام جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے اور لہروں کے ذریعے سے یہ سامعین کے کانوں تک پہنچتا ہے. لہٰذا ایک پورا ایک سلسلہ ہے, اس میں پوری ٹیم ورک ہوتا ہے جس میں ہر فرد اپنا اپنا کام جو ہے وہ انجام دیتا ہے. آپ نے صحیح نقطے کی طرف نشاندہی کی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگراموں کو پسند کیا, ہماری محنتوں کو آپ نے جو ہے وصول کیا اور اس کی قدردانی کی. ہم بھی آپ کے اس خط کی قدردانی کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے. باجی میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 18 مہر 3 ربیع الاول اور 10 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس اکتوبر سن 1520 کو اطالوی معمار, مجسمہ ساز اور مصور رافائلو سینزیو کا 37 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ان کو مصوری میں بہت زیادہ دلچسپی تھی. ان کی پیدائش سن 1483 میں ہوئی تھی. رافائل اپنے زمانے کے ممتاز مصوروں کی صحبت اور شاگردی کی بدولت اٹلی اور یورپ کے اہم ترین مصوروں میں شمار ہوئے. ان کی مشہور ترین تخلیقات میں مقدس خانوادہ, ایتھنس اسکول اور فتح مذہب قابل ذکر ہیں. تین ربیع الاول سن 441 ہجری قمری کو معروف عربی شاعر و ادیب ابوالعلا معری نے وفات پائی. وہ سن 363 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے اور معرہ اور شام کے دیگر شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم میں اضافے کے لیے بغداد چلے گئے. اگرچہ ابوالعلا معری کم سنی میں ہی نابینا ہو گئے تھے, لیکن اپنے دور کے معروف ترین شعرا میں ان کا شمار ہوا. ان کی تصانیف میں رسالت الغفران کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. دس اکتوبر سن 1731 کو مشہور فلسفی اور ماہر طبیعیات ہینری کیونڈش فرانس کے شہر نیس میں پیدا ہوئے. انہوں نے فزکس اور کیمسٹری میں انتہائی مہارت حاصل کی. کیونڈش وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہائیڈروجن گیس قدرتی ہوا سے ہلکی ہے, اور جن چیزوں کو اس گیس سے پر کیا جائے وہ ہوا میں اوپر جا سکتی ہیں. کیونڈش کا سن 1810 میں انتقال ہو گیا. Thank you. 10 अक्टूबर सन 1902 ईस्वी को हॉलैंड के शहर हेग में हेग की बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ का पहला इजलास मुनाकिद हुआ। हेग की अदालत इंसाफ सन 1899 में कायम हुई थी। ये अदालत कदीम तरीन बैन अल-अक़वामी कानूनी इदारों में से एक है जो अब भी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फ़ाल है। जंग को रोकना और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान इख्तलाफात को दूर करना हेग की अदालत के अहम तरीन फ़राइज में शामिल है। काबिले ज़िक्र है कि हेग की अदालत के 15 जजों का तकर्रुर बग़ैर किसी कौमी तफरीक के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली के ज़रिए होता है। दस अक्टूबर सन 1922 ईस्वी को फ्रांस के मशहूर नावल नगार मार्सल प्रूस्ट का इंतकाल हुआ। वो सन 1871 में पेरिस में पैदा हुए थे। उन्हें बचपन से ही तहरीर और तसनीफ से काफ़ी लगाव था। प्रूस्ट के नावल फ्रांसीसी अदब का अहम सरमाया समझे जाते हैं। तल्फ शुदा वक्त की तलाश में उनका एक अहम तरीन नावल है। दस अक्टूबर सन 1970 ईस्वी को फिजी ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और यही दिन फिजी का कौमी दिन करार पाया। ये मुल्क सन 1874 से बाकायदा तौर पर बरतानिया की नौ आबादियात में शामिल हुआ और 90 साल तक उस पर बरतानिया का तसल्लुत रहा। यहाँ तक के सन 1965 में नया आईन नाफिज हुआ जिसमें खुद मुख्तारी के उसूल व कवानीन दर्ज किए गए। बिलाखिर सन 1970 में फिजी आज़ाद हुआ और उसने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत हासिल की। कई जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क फिजी का रकबा 18,274 मुरबा किलोमीटर है और ये जनूब मशरिकी एशिया में वाक़ है। अट्ठारह मेहर सन 1350 हिजरी शमसी को सुल्तानुल वाइजीन सैयद मोहम्मद शिराजी का इंतकाल हुआ। वो सन 1275 हिजरी शमसी में तहरान में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम तहरान में ही हासिल की। उसके बाद वो अपने वालिद के हमराह इराक चले गए और करबला में कई साल तक इल्म हासिल किया। उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इस्लाम की तबलीग शुरू की। उन्होंने फिलिस्तीन, उर्दुन, मिस्र, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सफ़र किए और यहूदियों और ईसाइयों के अलावा अहले सुन्नत के उलमा से भी मुनाजरे किए। पाकिस्तान के शहर पेशावर में उलमाए अहले सुन्नत के साथ उनका मुनाजरा बहुत ज़्यादा मशहूर है जो 10 रातों तक जारी रहा और हर रात 8 घंटे से ज़्यादा बहस होती रही। इस मुनाजरे की रुदात को उस जमाने के अखबारों ने रोजाना तफसील के साथ शाया किया था। इसके अलावा ये फारसी जबान में शबाए पिशावर के नाम से शाया हुआ। इसका उर्दू तर्जुमा खुर्शीद खावर के नाम से शाया हो चुका है। और सामिन, इसी के साथ प्रोग्राम यादों के झरोके खत्म होता है। सामीन, अभी आप प्रोग्राम यादों के झरोके समाप्त फरमा रहे थे और अब पेश खिदमत है आज के दिन की दुआ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला अर्जू इल्ला फ़ज़्ला ولو أخشوا إلا عدلا ولو أعتمدوا إلا قولا ولو أمسكوا إلا بحبل بك أستجير يوم العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.